بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وإلهكم اور تمہارا الہ یعنی معبود حقیقی الہ واحد ایک ہی الہ ہے. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. هو الرحمن الرحیم وہی بہت زیادہ مہربان ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یہ آیت نمبر 163 ہے. اس سے پہلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان آیات میں خاص طور پہ چار آیات, آیت نمبر 159, 160, 161, 162, یہ چار وہ اہم آیات ہیں جن میں کتمان علم اور کتمان حق کی مذمت کی گئی. یعنی علم کو چھپانا یہ قابل مذمت ہے, اور علم کو چھپانا یعنی حقیقت سے انکار کرنا اور حق سے انکار کرنا, یہ ہے علم کا چھپانا, اس کی مذمت تھی. کتمان کی مذمت کے بعد اب ارشاد فرمایا کہ توحید کے اظہار کو ہم بیان کرتے ہیں, یعنی وہ تھا کتمان علم اور یہ ہے اظہار علم, وہ مذمت تھی کتمان حق کی, اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے اظہار توحید, اللہ کی توحید کو بیان کرو. اور وہ بیان کرنا یہ ہے کہ اس بات کا اعلان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, واحد نے آ کر بتایا کہ وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, اور واحد اور احد اس کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے, اور اس کے حقوق کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے, یعنی حقوق میں سے کوئی بھی حق کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. اگر ایسا کیا جائے گا یا ایسا ہوگا تو اس کو شرک اکبر کہا جائے گا. تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی وہی تمہارا معبود حقیقی ہے, اس کے سوا اور کوئی الہ یا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. تو یہاں سے توحید کا مضمون شروع ہو رہا ہے, یعنی اللہ کی وحدانیت کو, اللہ کی توحید کو اب تم نے بیان کرنا ہے, اس کا اظہار کرنا ہے. اور یہ مضمون جو یہاں آیت نمبر 163 سے آج شروع ہوا یہ آیت نمبر 177 تک جائے گا, جہاں سے پھر بعض مسائل کو ہم پڑھیں گے کہ 177 کی آیت اس کے بعد جو آیات ہم پڑھیں گے ان میں بعض مسائل کو بیان کیا جائے گا. اور یہاں پہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے دو مبارک ناموں کو بیان کیا, الرحمن اور الرحیم. الرحمن کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے جانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، جیسا کہ اللہ کا ذاتی نام ہے لفظ جلالہ، اللہ یہ ہے لفظ جلالہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اسی طریقے پہ الرحمن، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. الرحیم میں مخلوق بھی شریک ہو سکتی ہے مجازن، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نام سے پکارا ہے، جس طریقے پہ سورہ توبہ کے بالکل آخر میں ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں جن کو اس آیت میں بیان کیا گیا، اور یہ سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت ہے جس کے بارے میں احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا جو عظیم اسم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام اسم اعظم، اس کے بارے میں کئی احادیث میں یہ آتا ہے کہ اگر اس کو بنیاد بنا کے، اس کو پڑھ کے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے، سوال کیا جائے تو اس کا جواب دیا جاتا ہے، کچھ مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ الاعظم الذي اذا دعی به اجاب فی سور ثلاث البقرۃ وآل عمران وطاہا. یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور امام الطبرانی کی معجم کبیر میں ہے، اور امام الطحاوی الحنفی نے اپنی کتاب میں بھی اس حدیث کو بیان کیا. تو البقرہ وآل عمران وطاہا، تو سورہ بقرہ کی جس آیت کا آج ہم درس پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 163، ارشاد فرمایا کہ یہ ہے وہ آیت کے جس کے بارے میں یہ ارشاد حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی اسم اعظم ہے. اور اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسم اللہ الاعظم فی ہاتین الآیتین، اللہ کا اسم اعظم ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں موجود ہے، یہ کہہ کر انہوں نے یہ آیت پڑھی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ وہ عظیم آیت ہے کہ جس کے حقیقت میں دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور دوسرا ہے لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور مجموعی طور پہ بعض اور احادیث کو بھی اگر ہم ان حدیثوں کے ساتھ ملا لیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کا اسم اعظم قرآن کی جن آیات میں ہے ان میں ایک آیت تو یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور ارشاد فرمایا کہ دوسری سورہ بقرہ ہی میں وہ عظیم آیت جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی میں بھی اللہ کا اسم اعظم ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سورہ آل عمران کی ابتدا یہ بھی اسم اعظم میں سے ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور ایک اور روایت میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 کا پہلا حصہ وہ بھی اسم اعظم ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم. اور ایک روایت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ بھی اسم اعظم ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اگلی آیت بھی اسی توحید کو مزید کھول کے بیان کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس کائنات میں جو بڑی بڑی دلیلیں ہیں، جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ان کو وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، ان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں جو دریا میں چلتی ہیں، بما ينفع الناس، لوگوں کے کام کی چیزیں لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے اتارا یعنی بارش، فأحيا به الأرض بعد موتها، پس زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یعنی وہ زمین جو بنجر اور ویران اور غیر آباد اور بے آباد زمین ہے، اس پر بارش کے بعد دوبارہ زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، وَبَثَّ فِيهَا، اور اس نے پھیلائے اس زمین میں، مِن كُلِّ دَابَّ، تمام جاندار، دابا سے مراد تمام جانور بھی ہیں، اور دابا سے مراد تمام جاندار ہیں، تمام جانداروں کو اس زمین پر پھیلا دیا، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب، اور بادل، المسخر، جو کہ اس کا تابع ہے، بین السماء والارض، زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں، تم آسمان سے نیچے جو بادلوں کو دیکھتے ہو، یہ اللہ تعالی کے احکامات کے تابع ہیں، لآیات، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو، ان میں سے کسی بھی چیز پر اگر انسان غور اور فکر کرے تو اس کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگے گی کہ ہاں واقعی اللہ تعالی ہی وہ ہستی ہے سبحانہ، جو کہ اس کائنات کے، بلکہ ہر کائنات کے مدبر اور مصرف ہیں، انہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو بیان کیا، اور ان نشانیوں کو قرآن میں مختلف مقامات پہ کثرت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ سورہ جاسیہ کے بالکل شروع میں تقریباً یہی مضمون ہمیں ملتا ہے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، زمینوں اور آسمانوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، وفی خلقکم، اور خود تمہارے پیدا کرنے میں یہ بھی نشانی ہے، وما یبث من دابۃ، اور جو جاندار اور جانور پھیلے ہوئے ہیں زمین میں، آیات لقوم یوقنون، واختلاف اللیل والنہار، وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ سورہ جاسیہ میں یہی مضمون ہے، اور ہو بہو یہی مضمون سورہ آل عمران میں بھی موجود ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اس کا آغاز ہوتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمینوں اور آسمانوں کے بنانے میں، ان کا پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے آنے جانے اور بدلنے میں، لآیات، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، سوچنے والوں اور عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اور یہ سوچنے والے اور عقل رکھنے والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اٹھتے بیٹھتے ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، جب لیٹ جاتے ہیں تو لیٹتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر کو بھلاتے نہیں ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو دیکھ کر فرمایا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب ان بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر بے اختیار ان کی زبانیں یہ کہتی ہیں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ، اے ہمارے رب، تو پاک ہے، تو نے یہ جو کچھ بھی بنایا ہے ان میں کوئی بھی چیز فالتو اور فضولی نہیں ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ یہ آیت نمبر 190 اور 191 ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے، اور یہ وہ عظیم آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں امام بخاری نے اسی آل عمران کے اس آخری رکوع کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بت عند خالتی میمونہ، عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات یہ سوچا کہ میں اپنی خالہ اور ام المؤمنین میمونہ کے ہاں رات کو جا کر سوؤں اور وہاں یہ دیکھوں کہ رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی اور کس طریقے کی ہوتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بت عند خالتی میمونہ، میں نے رات گزاری اپنی خالہ کے ہاں جو کہ ام المؤمنین میمونہ ہیں رضی اللہ عنہا۔ فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ ساعہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کی، ثم رقد، اور پھر آپ سو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ تھا تو اس وقت آپ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صحیح بخاری ہی کی دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر اس سورت کے اختتام تک پورا رکوع آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا، اور اس کے بعد ثم قام فتوضا، آپ اٹھے اور آپ نے وضو کیا، وسطن اور مسواک کیا، وصلى احدى عشرة ركعة، اور آپ نے آٹھ رکعت اور آپ نے گیارہ رکعت رات کی نماز تہجد پڑھی۔ ثم اذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح، بلال نے اذان دی تو اذان کے بعد پھر آپ نے دو رکعت فجر کی سنتیں پڑھی اور پھر مسجد میں جا کر لوگوں کو فجر کی جماعت پڑھائی۔ علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ گیارہ رکعتوں میں یا تو آپ نے دس رکعت تہجد کی نماز پڑھی اور آخری ایک رکعت کو وتر بنایا، اور یا آپ نے آٹھ رکعت تہجد کی نماز پڑھی، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رات کی عبادت آپ کی یہ تھی کہ آپ نے چار رکعت نماز کی نیت باندھی، تو ارشاد فرمایا کہ ان چار رکعتوں کی لمبائی اور ان چار رکعتوں کے حسن اور ان چار رکعتوں کے بارے میں کچھ بھی مت پوچھو۔ تو یہ طویل چار رکعتیں آپ نے پڑھی۔ ارشاد فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ اس کے بعد پھر آپ نے چار رکعتیں پڑھی اور پھر تین رکعتیں وتر کی نماز آپ نے پڑھی۔ تو اس روایت کو اگر اس روایت کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ آٹھ رکعت تہجد کی نماز اور تین رکعت نماز وتر، اور بعض اور روایات میں یہ آتا ہے کہ دس رکعت آپ نے تہجد کی نماز پڑھی اور ایک رکعت آخری کو آپ نے وتر بنایا۔ دوسری جو روایت ہے صحیح بخاری کی، اس میں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام کیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ ایک بڑا گدہ لے آئیں جس کو انہوں نے بچھایا، تو اس کے ایک حصے پہ میں سو گیا اور دوسرے حصے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور گھر والے یعنی میری خالہ وہ لیٹ رہے۔ ارشاد فرمایا کہ رات کو کسی حصے میں میں نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے اور آپ نے اٹھ کر آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کے آخری اس رکوع کو پڑھا۔ تو یہ چیز مسنون ہے کہ جب کوئی شخص تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو اٹھ کر سب سے پہلے وہ آسمان کی طرف دیکھے۔ اب بند شگوں میں آسمان نظر نہیں آتا، یہ الگ مصیبت ہے، لیکن کھلے گھر جو کہ جو لوگ کھلے گھروں میں رہتے ہیں تو وہ آسمان اور چاند اور ستارے دیکھنے کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور جو بند گھروں میں رہتے ہیں وہ اس اللہ کے اس جمال اور اس خوبصورتی کو دیکھنے سے محروم رہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ چراغ یہ کمکمیں یہ قندیلیں یہ ہم نے آسمان پہ اس لیے لگائی ہیں کہ تم دیکھو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نگاہ بلند کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو کہ اس آیت نمبر 164 کے ساتھ ملتی ہیں، مضمون وہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ تو اس آیت میں تقریباً 7 بڑی نشانیوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی، ان فی خلق السماوات والارض، یعنی آسمانوں اور زمینوں کا بنانا، اور دوسرا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا جانا اور تبدیلی، اور تیسرا، والفلک التی تجری فی البحر، کشتیوں اور سمندری جہازوں کا دریاؤں اور سمندروں میں چلنا، اور چوتھا، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے بارش کا برسنا، اور پانچواں، وبث فیہا من کل دابۃ، قسم قسم کے جانور ان کا زمین میں پھیلایا جانا، اور چھٹے نمبر پہ، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی تبدیلی، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے اور ہواؤں کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے، اور آخر میں، والسحاب المسخر، بادل۔ زمینوں اور آسمانوں کے بارے میں سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، تم دیکھتے ہو آسمانوں کو ہم نے بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہوا ہے، والقى في الارض رواسي ان تمید بكم، اور زمین میں یہ بڑے بڑے پہاڑ میخ اور کیل کی طرح اللہ نے گاڑ دیے، وبث فيها من كل دابة، اور جاندار اللہ نے پھیلا دیے، وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم، آسمان سے پانی برسایا اور اس سے زمین میں ہر قسم کی عمدہ اور اچھی چیز کو اگایا اور پیدا کیا۔ هذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کا پیدا کرنا اور بنانا۔ فأرونی، اب تم مجھے دکھاؤ، یعنی یہ ان سے خطاب ہے جو اللہ کی قدرت، اللہ کی سلطنت، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زمینیں اور آسمان اور یہ سب کچھ خود بخود بن گیا۔ ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو، فأرونی، تم ذرا مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونه، اللہ کے سوا جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ اور خیال ہے کہ وہ تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، ان سب کو بلاؤ اور مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا کیا۔ ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال بعید، بلکہ حد سے تجاوز کرنے والے تو بہت دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ یہ وہی توحید کا سبق ہے اور وہی ربط ہے آیات کا آپس میں، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے اور بتاتا ہے اور ہمارے عقیدے کو مضبوط کر کے عمل کو اس صحیح عقیدے پہ استوار کرنے کا درس دیتا ہے، اور یہ توحید خالص کا درس ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے۔ سورہ انعام کو شروع کرو تو بالکل آغاز میں بتا دیا جاتا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور سورہ فاطر کو شروع کرو تو فرما، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، فرمایا کہ یہ اس کو یوں بھی سمجھو کہ جس طرح آسمان ساتھ ہیں اسی طریقے پہ زمینیں بھی ساتھ ہیں، اور یہ اللہ ہی نے بنائی ہیں۔ سورہ طلاق کے آخر میں ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی اسی کی طرح ساتھ ہیں۔ اور آسمان کے بارے میں فرمایا، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، سورہ نوح میں، اور سورہ ملک میں ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ اور وہ جو سورہ آل عمران میں ہے کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان چیزوں کو دیکھ کر ان سے یوں ہی مت گزرا کرو بلکہ تھوڑی دیر کے لیے رکا کرو، اللہ کی ان نشانیوں یا کسی نشانی کو دیکھ کر کم از کم یہ کہہ دیا کرو کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تنزیہ اور تسبیح کا وہی لائق ہے جو ہر چیز کو بناتا اور پیدا کرتا ہے، اور دعوت غور و فکر ہمیں جو دی جاتی ہے وہ یوں ہے کہ سورہ قاف میں فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم، یہ لوگ اپنے اوپر کیوں نہیں دیکھتے جو آسمان ہم نے بنائے، کیف بنیناها، کیسے ہم نے بنا دیا، وزیناها، اور اس کی خوبصورتی سے بھی نوازا، وما لها من فروج، کہیں کوئی سوراخ اور کوئی کمزوری تمہیں نظر آتی ہے، پھر اس زمین پہ نگاہ ڈالو جس پہ تم چلتے پھرتے ہو، والارض مددناها، زمین کو ہم نے پھیلایا، والقینا فیها رواسیا، اور بڑے بڑے پہاڑ ہم نے میخوں اور کیلوں کی طرح گاڑ دیے، وانبتنا فیها من کل زوج بہیج، یہ قسم قسم کی چیزوں کے جوڑے اور قسم قسم کی نعمتیں تمہیں نظر آتی ہیں، یہ قد ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے، تبصرۃ و ذکرا لکل عبد منیب، ہر ڈرنے والے بندے کے لیے اس میں عبرت ہے اور اس میں یاد دہانی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، اور دوسری چیز کیا ہے، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن، جن کے بارے میں ارشاد فرمایا 15ویں سپارے کے دوسرے رکوع سورہ بنی اسرائیل میں، وجعلنا اللیل والنہار آیتین، زمین پر تم جب رہتے ہو اور زمین پر رہتے ہوئے یہ موسموں کی تبدیلی تم دیکھتے ہو، اور پھر تم یہ دیکھتے ہو کہ دن گزر گیا اب رات آ گئی، بعض علاقوں میں 6-6 مہینے تک رات ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ رات ختم ضرور ہوتی ہے، ہمیشہ وہاں رات نہیں ہوتی، دن ضرور وہاں آتا ہے، اور کبھی کبھار ضرور ایسا ہوتا ہے کہ سورج اپنا چہرہ دکھا کر، خواہ وہ چند لمحوں کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن اپنا دیدار کرا کے بہرحال وہ چلا جاتا ہے، تو ارشاد فرمائے کہ یہ ہم نے نشانیاں بنایا ہے رات کو اور دن کو، فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا، یہ صاحب بصیرت لوگوں کے لیے اس میں درس ہے، عبرت ہے، سبق ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 میں ہے، وجعلنا اللیل والنہار خلفا، ایک دوسرے کے آگے پیچھے رات اور دن، لمن اراد ان یذکر او اراد، ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے لیے ہیں جو نصیحت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہو الذی خلق اللیل والنہار، وہی ہے جس نے رات بنائی اور دن بنایا، اور اس بارے میں جو دعوت دی جاتی ہے فکر کی اور غور کی، اور اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ جس کا ذکر ہمیں سورہ القصص میں ملتا ہے 20ویں سپارے میں، ارشاد فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، یہ ہے دعوت غور و فکر، ان سے کہو کہ اگر ہمیشہ کے لیے رات ہو جائے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے سورج کی روشنی کو نمودار کرے، اور پھر ان سے